أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے نبی اللہ سے ڈریے، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، اور جو وحی آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے کی جا رہی ہے اس کی پیروی کیجیے، بے شک جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور اللہ نے تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا. یہ سب تمہاری باتیں ہیں تمہارے اپنے منہ سے، اور اللہ تو حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تم حقیقی ماں باپ کی طرف نسبت کرو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے، اور اگر تمہیں ان کے والدین کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ تم سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن جو تم جان بوجھ کر کرو گے اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ سورۃ الاحزاب کی شروع کی 5 آیتیں ہیں, پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک. آج کی مجلس میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الاحزاب شروع کی ہے اور یہ پاروں کے اعتبار سے 21ویں پارے کے 3 پاؤ کے بعد شروع ہوتی ہے, اور یہ قرآن مجید کی ان اہم سورتوں میں سے ایک ہے کہ جن میں بہت سارے احکام دیے گئے ہیں. سورۃ البقرہ ہے, سورۃ النور ہے, اور یہ سورۃ الاحزاب ہے. ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے معاشرتی اور حقیقی جو زندگی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت اہم ہدایتیں عطا فرمائی ہیں. اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے اور اس کا اکثر حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا, اور اسی لیے اس کو سورۃ الاحزاب مدنیہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ اس پوری سورت مدینہ میں نازل ہوئی وقفے وقفے سے. اس میں 73 آیتیں ہیں. اس سورت کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سورت میں احزاب کا لفظ آیا ہے اور غزوہ احزاب کا ذکر آیا ہے, اور غزوہ احزاب سے مراد غزوہ خندق ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا, اور اسے غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین عرب, یہود, بنو اشجع, بنو سلیم, بنو مرہ اور بہت سارے بنو غطفان, یہ سارے قبائل جمع ہوئے اور جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. تو یہ بڑے بڑے قبائل تھے, ان کی تعداد بھی کافی تھی, اور یہ سب مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اوپر حملہ آور ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے غزوہ احد ہو چکا تھا اور اس میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کیا تھا, مگر اس میں مسلمانوں کو پریشانی پیش آئی. تو اب زیادہ رائے یہی ہوئی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اپنے علاقے میں دشمنوں کو روکنے کے لیے خندق کھود دیتے ہیں, اور اس خندق کی وجہ سے وہ آرام سے ہم پر حملہ نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا, اور مدینہ منورہ کے ایک بڑے حصے کی طرف, کہ جو مکہ مکرمہ سے آنے والا راستہ تھا, اس پر یہ خندق کھودی گئی. اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, اور اسی کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں, غزوہ خندق اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی, اور غزوۃ الاحزاب اس لیے کہ بہت سارے قبائل جمع ہو کر حملہ آور ہوئے تھے, اور یہود نے اس کا انتظام کیا تھا. بنو قریظہ اور بنو نذیر, جن کو یہاں سے جلا وطن کیا جا چکا تھا اور یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے, بڑے پیسے والے لوگ تھے, تو انہوں نے تمام قبائل کو جمع کیا, ان کی مالی مدد کی, اور انہی کے اکسانے پر, یعنی یہودیوں کے اکسانے پر, یہ تمام قبائل جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. اس لیے سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا ان قبائل کے نام پر, ان جماعتوں اور گروہوں کے نام پر. اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کی اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے, کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم والا ہے, حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور جو وحی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. وتوکل علی اللہ, اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ بہترین کارساز ہے. یہ تین آیتیں ہیں جن کا بھی میں نے ترجمہ کیا, اور یہ تینوں آیتیں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئیں, اور وہ پس منظر یہ کہ غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ نے اور ان کے بعد سردانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں امان دیں مدینہ میں آنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی کہ ٹھیک ہے, آپ اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. چنانچہ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ, اکرمہ ابن ابی جہل اور بعض دوسرے سردار جو زمانے کے کافروں کے بڑے سردار تھے, وہ مدینہ منورہ آئے اور ان کا قیام رہا منافقوں کے ہاں. پھر اس کے بعد یہ سردار قریش مکہ کے سردار اور منافقوں کے کچھ دو چار افراد مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے. تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ, اکرمہ ابن ابی جہل اور ان منافقوں نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کرنا چاہیں تو کرتے رہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, وہ کرتے رہیں, لیکن آپ ہمارے بتوں کی تردید نہ کیا کریں, آپ ہمارے بتوں کی تردید نہ کیا کریں. تو اگر اتنی بات کم از کم آپ ہماری مان لیں تو ہماری آپ کی صلح ہو جائے گی کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, یعنی شرک اور کفر, آپ اپنا اسلام کا کام کرتے رہیں, تو کم از کم آپ ہمارے کفر کی اور شرک کی تردید نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کا فوری جواب نہیں دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی ہے اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی کہ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے. یعنی کافر جو یہ تجویز آپ کے پاس لائے ہیں کہ کفر کی اور شرک کی اور بتوں کی تردید نہ کی جائے بلکہ صرف اپنے آپ دینی کام میں لگے رہیں, تو یہ بات ان کی نہ مانیے. اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالی علیم بھی ہیں حکیم بھی ہیں, اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اور اللہ تعالی حکمت والا ہے. آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ دین کا کام کیے جائیں اور غلط باتوں کی تردید بھی کریں. اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے, اور قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, ایک ہے تبشیر اور ایک ہے انذار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے مگر اس کے ساتھ آپ نذیر بھی تھے, شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعین الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا. تبشیر کا مطلب ہے بشارت دینا کہ بھئی یہ کام کرو گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا, یہ کام کرو گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا, یہ کام کرو گے تو جنت میں یہ یہ مقامات تمہیں ملیں گے. اور انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانے کا اور خبردار کرنے کا کہ دیکھو اگر تم نے یہ حرکتیں کی اس کی دنیا میں یہ یہ برے نتائج نکلیں گے, آخرت میں یہ یہ برے نتائج نکلیں گے. تو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ بشیر بھی ہوتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بشیر بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ نذیر بھی ہوتے ہیں، مبشر بھی ہوتے ہیں، منذر بھی ہوتے ہیں. بالکل قرآن مجید کے شروع میں جو آیات نازل ہوئیں اس میں بھی ہے، یا ایها المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور ان کو ڈرائیے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو کفر کی اور شرک کی اور ظلم کی اور زنا کی اور شراب نوشی کی، اس کے یہ برے نتائج نکلیں گے. یہ ہے انذار، قم فانذر وربک فکبر. اسی لیے عالم کو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے چاہیے، تبشیر بھی اور انذار بھی، لوگوں کو بشارت دے کہ بھی ماشاءاللہ تم یہ نیکی کا کام کر رہے ہو، اس سے اتنے بڑے نتائج نکلیں گے، تم علم دین حاصل کر رہے ہو، فرشتے تمہارے لیے راستہ بچھائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ ڈراتا بھی رہے کہ جو حرکتیں تم گڑبڑ کی کر رہے ہو تو اس کے برے نتائج نکلیں گے. کیونکہ خالی اچھے کام پر شاباش دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ گڑبڑ ہو رہی ہو تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے. تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ چلتا ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ تبشیر غالب رہتی ہے اور انذار جو ہے اس کے مقابلے میں نسبتاً مغلوب رہتا ہے، لیکن جہاں ضرورت تبشیر کی ہوتی ہے وہاں تبشیر کی جاتی ہے، اور جہاں انذار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انذار کیا جاتا ہے. جہاں مرہم لگانے کی ضرورت ہو وہاں مرہم لگایا جاتا ہے، لیکن جہاں آپریشن کرنا ہو تو وہاں آپ مرہم ہی لگاتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا مواد اندر سے خراب نکالنا ہی پڑتا ہے، پھر اس کے بعد مرہم لگاؤ گے پھر فائدہ ہوگا، ورنہ تو اندر زخم پکتا رہے گا، ناسور بن جائے گا اور اس کی رگیں کہیں سے کہیں پھیل جائیں گی. تو یہ جو کافروں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی صورت رکھی تھی کہ آپ اپنے دین کا تو کام کرتے رہیں مگر کفر کی، شرک کی اور بتوں کی تردید نہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا کہ آپ صاف انکار کر دیجئے کہ نہیں، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، جو بات صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے گا، اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، حق کو حق کہا جائے گا، باطل کو باطل کہا جائے گا، تبھی دین مکمل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع کی تین آیتوں میں فرمایا کہ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے. اور تمام مفسرین نے لکھا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا، کہیں یہ نہیں فرمایا یا محمد، کہیں بھی قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا اتنا اکرام کیا ہے کہ کبھی نام لے کر آپ کو نہیں پکارا گیا، بلکہ ہمیشہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، وما محمد الا رسول، اور محمد رسول اللہ، لیکن وہ پکارا نہیں گیا، بلکہ وہ ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب آپ کو پکارا گیا تو ہمیشہ یا ایہا النبی اور یا ایہا الرسول کہہ کر پکارا گیا. اور اسی لیے عام مسلمانوں کو، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ آپ کو اس طرح پکاریں یا محمد، کسی کو اجازت نہیں تھی. قرآن نے کہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جس طرح ایک آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ہم کہتے ہیں اے زید سننا، یا عمر، یا زید، یا فلان، آپ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں. آپ کو جب کوئی آدمی بھی کہے گا، پکارے گا، تو یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی کہہ کر پکارے گا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. قرآن مجید نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا ہے تو یا ایوہ النبی اتق اللہ، نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے. اے نبی اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرتے رہیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اگلی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا واتبع ما یوحا الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے کی جا رہی ہے. آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنے کو، اور آدمی اپنی تدابیر اختیار کر لے جو انسان کے بس میں ہے، اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد اس کو نتیجے کے لیے بھروسہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی پر. آپ اعمال اختیار کر لیں، نیک اعمال، لیکن جنت میں داخلے کے لیے آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا کس پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی پہ. آپ دوائی کھا لیں شفا کے لیے، ڈاکٹر سے نسخہ بھی لکھوا لیں، صبح شام کھاتے رہیں، لیکن بھروسہ کریں کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالی پر، کہ وہی شفا دینے والا ہے. آپ تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھیں کہ قلوب اللہ کے قبضے میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو آدمی کا کام ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کیا جاتا ہے. اس کو فرمایا گیا کہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے واتبع ما یوحا الیک من ربک، جو وہی نازل کی گئی ہے آپ اس کی پیروی کرتے رہیں، یہ ہے اسباب. پھر آگے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. وکیل کہتے ہیں اس شخص کو جس پر آپ بھروسہ کریں. توکل ہی کا مادہ ہے یہ، توکل بھروسہ کرنا. وکیل جس پر آپ بھروسہ کر لیں کہ بھئی یہ ہمارا کام کر دے گا. تو ہمارے کام کرنے والے تو کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہاں فرمایا گیا کہ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی ہی بہترین کام بنانے والا ہے. یعنی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور وہی ہمارے کام پورے کرے گا. آگے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالی نے کسی بھی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ نے تمہاری وہ بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو وہ اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنائی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں اللہ نے وہ تمہارے بیٹے نہیں بنائے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں اپنے منہ کے ساتھ. واللہ یقول الحق، لیکن اللہ تو حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تین چیزوں کی تردید فرمائی. پہلے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے اس کے سینے میں. عربوں میں یہ بات تھی کہ جی لوگ کہا کرتے تھے جی فلاں آدمی کے تو دو دل ہیں، اور یہ کبھی تو کہتے تھے تعریف میں، کبھی کہتے تھے مذمت میں. عرب جو تھے وہ کبھی تو کسی ذہین آدمی کو، جو بہت ذہین ہو، تو اسے تعریف میں کہتے تھے صاحب اس کے تو دو دل ہیں، یعنی عام آدمی ایک دل سے سوچتا ہے اور اس کے تو دو دل ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، بڑا صاحب تیز آدمی ہے، ذہین ہے، خوب کام کرنے والا ہے، یہ تو تعریف میں کہتے تھے. اور کبھی مذمت میں کرتے تھے کہ بھئی اس آدمی کے تو دو دل ہیں، ایک دل ہمارے ساتھ ہے، دوسرا دل کہیں اور ہے اس کا. یعنی جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور جب دوسروں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. گویا دو رنگا آدمی ہے یہ، جب ہمارے پاس آتا ہے ہمارے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جب ادھر جاتا ہے تو ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دور جاہلیت کے اس مقولے کی تردید کی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی نے فلاں آدمی کے سینے میں دو دل لگے ہیں، دو دل نہیں ہوتے، دل تو ایک ہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز توحید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دل جو ہے یہ ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے. تو یہ دل صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو فرمایا کہ آدمی کے جو اعضا ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ بھی دو ہیں، نتنے بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، اکثر اعضا دو دو ہیں. تو کہا کہ سب چیزیں دو مگر دل ایک. تو یہ ہاتھ پاؤں اور یہ جو اعضا ہیں یہ تو انسانوں کے کام کے لیے ہیں، لیکن دل ہمیشہ لگا ہوا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کے لیے دو دل نہیں بنائے کہ وہ جناب منافق بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو. ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ہوگا پھر کافر نہیں ہوگا، اور کافر ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے اس کے سینے میں، دل ایک ہی ہوتا ہے. آگے دوسرا جو حصہ ہے آیت کا، اس میں دور جاہلیت کے دوسرے نظریے اور دوسرے طریقے کی تردید ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ نے تمہاری وہ بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو اللہ نے وہ تمہاری مائیں نہیں بنائی. دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تھا، غصہ آتا تھا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، تو آدمی یہ کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کظہری امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسا کہ میری ماں کی کمر. تو جس طرح ماں ہے اسی طرح تو ہے، اور اس کو وہ تعبیر کرتے تھے انت علیہ کظہری امی سے، کہ تو مجھ پر ایسا ہے، ایسی ہے، اپنی بیوی کو کہتے تھے تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی کمر، یعنی تو میرے لیے حرام ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عورت حرام ہو جاتی تھی، اور کہنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ میری بیوی نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی، ماں بن گئی. اب یہ میری بیوی نہیں رہی بلکہ ماں بن گئی. حالانکہ کسی کو کسی عورت کو جو ماں نہیں ہے اس کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی. بیوی کو بہن کہنا یا بیوی کو ماں کہنا غلط ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو بہن نہ کہے, کیونکہ بہن اور چیز ہوتی ہے, بیوی اور ہوتی ہے, خالہ اور ہوتی ہے, ماں اور ہوتی ہے, پھپھی اور ہوتی ہے. گڑبڑ مت کرو چیزوں کو. تو اب بیوی بیوی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ بہن تو نہیں ہے, ماں تو نہیں ہے. تو دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ انت علیہ کا ظاہری امی کہتے تھے, یعنی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے, اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا کہ ماں بن گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المجادلہ میں اس کا پورا حکم نازل کیا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, اور اسی میں آتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. کہ ہمیشہ کے لیے ماں تو نہیں بنتی. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو ماں نہیں بنے گی وہ, لیکن تم نے جملہ غلط بولا ہے. اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جس سے حرمت پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تم نے غلط بات کہی ہے. پوری تفصیل اس کی انشاءاللہ سورۃ المجادلہ میں آ جائے گی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو تم اپنی بیویوں کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے کے ان کو ماں سمجھتے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماں ماں ہوتی ہے, بیوی بیوی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں آیت نمبر 4 میں, سورۃ الاحزاب کی اس آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي, اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو اللائی تظاہرون منہن, جن سے تم ظہار کرتے ہو. اللہ نے نہیں بنایا ان بیویوں کو امہاتکم, تمہاری مائیں. یہ بیویاں ہیں تمہارے, اس کہنے سے یہ ماں نہیں بنے گی, لیکن تمہیں اس غلط بات کے کہنے کا کفارہ دینا پڑے گا. اب 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تو بیوی کو ماں کہہ دینا یا کسی کو ماں قرار دینا یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا, اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا. تیسری چیز جو دور جاہلیت میں تھی اور قرآن مجید نے یہاں اس کی بھی تردید کی, اور وہ یہ کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے. کسی کا بیٹا لیا, خود پالا اور کہا بس ہم ہی اس کے باپ ہیں, ہم ہی اس کی ماں ہیں, ماں باپ. اب جناب وہ بچہ پہلے تو بالکل نا سمجھ تھا, اب آپ ماں باپ انہوں نے اپنی گود لے لیا. اب جب وہ بڑا ہوا تو شروع میں تو یہی سمجھتا رہا کہ بھائی یہی ماں ہے اور یہی میرے باپ ہیں. اور بڑے جب ہو جاتا تھا تو دور جاہلیت میں وہ حقیقی باپ اور حقیقی ماں سمجھے جاتے تھے. اور یہ جو منہ بولا بیٹا تھا یہ پالنے والوں کی وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا, اور رشتے کے سارے وہی احکام جاری ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے اندر جاری ہوتے ہیں. یہ طریقہ تھا دور جاہلیت کا. قرآن نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دور جاہلیت کے اس طریقے کو بھی ختم کیا, اور یہ فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے جو دعی ہیں, دعی کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو, تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں اللہ نے ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالی نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ جیسے بیوی کو آپ ماں کہہ دیں، ماں تھوڑی بن جائے گی، اس طرح اگر آپ کسی بھی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں کہ یہ میرا آج سے میرا بیٹا ہے، تو وہ آپ اس سے شفقت کریں، محبت کریں، کھلائے پلائیں، سب کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کا بیٹا نہیں بنے گا، نہ آپ اس کے باپ بنیں گے۔ وہ تو جس کا حقیقی بیٹا ہے اسی سے نسب ثابت ہوگا، اسی سے وراثت کے احکام جاری ہوں گے اور اسی سے ساری حرمت وغیرہ کے احکام متعلق ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ تو تین چیزوں کی تردید کر دی اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ نمبر ایک یہ کہ کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوگا۔ دوسری تردید یہ کی کہ یہ جو تم بیوی کو ماں قرار دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اب یہ ماں بن گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بیوی ماں نہیں بنتی، نہ کوئی اجنبی عورت ماں بن سکتی ہے۔ تیسری جس چیز کی تردید کی وہ یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بن جائے گا اور حقیقی بیٹے کے احکام اس پر جاری ہوں گے وراثت وغیرہ کے، یہ بھی غلط ہے۔ تمہارا جو منہ بولا بیٹا ہے اللہ نے اس کو کبھی بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تینوں باتیں بتا دیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آدمی کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ بیوی کو ماں کہنے سے ماں بن جاتی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی بھی بچے کو گود لینے سے وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے، یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ سے، تمہارا منہ ہے، تمہاری بات ہے، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے منہ میں اللہ نے زبان دی، اسے جو چاہے کہہ دو، لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ اب یہاں مغرب کا وقت ہونے والا ہے، کوئی کہے جی نہیں جی صبح ہونے والی ہے، تو منہ ہے تیرا، تیرے منہ میں زبان ہے، جو چاہے کہہ دے تو، لیکن یہ کہ حقیقت تو نہیں بدلتی اس سے۔ تو بیوی کو ماں بنا دینا یا منہ بولے بیٹے کو بیٹا بنا دینا، اس سے کوئی حقیقت تھوڑی بدلتی ہے، تمہاری اپنے منہ کی بات ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے اپنے منہ کے ساتھ۔ واللہ یقول الحق، اللہ تو حق بات کہتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سو سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ بیوی کو ماں کو قرار دینا جائز نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی منہ بولے بیٹے کو آپ حقیقی بیٹا قرار نہیں دے سکتے۔ واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں اسی کی مزید تفصیل فرمائی گئی، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے ہاں انصاف والی بات۔ اگر کوئی آدمی کسی کا بچہ گود لے لے، جیسے ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے، اسپتال سے کبھی بچہ لے آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا بچہ، بیٹی بہن کا یا کسی اور کا رشتہ دار کا بچہ لے لیتے ہیں، پالتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پالنا جائز ہے، پالنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو تو اس کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے حقیقی ماں باپ فلاں ہیں اور تمہارا نسب ان سے ثابت ہے، اور نسب کے سارے احکام، وراثت کے سارے احکام اور جتنے شرعی احکام ہیں وہ حقیقی ماں باپ کے ساتھ ثابت ہوں گے، اور جو پالنے والا ہے اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ آج کل اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، بچے کو پالتے ہیں اور پھر شناختی کارڈ میں بھی اپنا ہی نام بحیثیت باپ کے درج کر دیتے ہیں، اور پالنے والی خاتون کا ماں کے اعتبار سے نام درج کر دیتے ہیں، یہ سب خلاف شریعت ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ورزی ہے، اور دور جاہلیت کی بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ختم کیا اور حکم دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہی اللہ کے ہاں انصاف کی بات. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صحابی تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ بچے تھے تو ان کو کہیں غلام بنا لیا گیا اور وہ یہاں لا کر بک گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام ابن خویلد، انہوں نے ان کو خرید لیا، بچہ تھا معصوم، پھر انہوں نے ان کو اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے پاس رکھ دیا. حکیم ابن حزام ابن خویلد جو تھے انہوں نے اس بچے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیا کہ بچہ ہے، تم پرورش کر لو. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ نے اس کی پرورش کی، بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، یہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا، آپ کی شفقت بھی اس کو ملے گی. ادھر زید ابن حارثہ کے والد کو اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ جو جنگ میں پکڑا گیا تھا وہ فلاں جگہ ہے، چنانچہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد اور رشتہ دار آئے مکہ مکرمہ میں، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بچہ جو آپ کے گھر میں ہے یہ تو ہمارا بیٹا ہے، اور آپ ہمیں اس کو ہمارے حوالے کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ اس کو لے جانا چاہیں تو لے جائیں اور اس سے پوچھ لیں. لیکن حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب نہیں جاؤں گا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت خدیجہ کے پاس ہی رہوں گا. اور جو باپ اور رشتہ دار آئے تھے تو وہ نا امید ہو گئے، واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی بہت اثر ہوا کہ اس بچے نے میری خاطر کیسی قربانی دی ہے، کیسی اس کو مجھ سے محبت ہے، تو آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. چنانچہ لوگ کہتے تھے زید ابن محمد. لیکن جب وہ بڑے ہوئے آیت نازل ہو گئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہی اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے. چنانچہ وہ زید ابن محمد جو پورے مکہ میں زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے، اب ان کا نام تبدیل ہو گیا. چنانچہ تبدیل ہو کے کیا ہو، زید ابن حارثہ. اب آپ کہیں بھی حدیث کی کسی کتاب میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، ہر جگہ آپ کو ملے گا زید ابن حارثہ. حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باپ کسی شفقت دی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ماں کسی شفقت دی تھی، اور ماں باپ کی طرح بن کے ان کو پالا تھا. لیکن قرآن کا حکم آ گیا کہ تم حقیقی ماں باپ نہیں ہو، اس لیے ان کو حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو. چنانچہ زید ابن محمد کو کہا جانے لگا زید ابن حارثہ، اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو پکارو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے، یہی اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے باپ ہی کا پتہ نہیں ہوتا، تو اب کیا کریں؟ قرآن آگے کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے آبا کا علم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر اور تمہارے رفیق ہیں یعنی دوست ہیں. کہ اگر وہ ان کے حقیقی باپ کا علم نہیں ہے تو تم ان کے بھائی بن کر ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی پرورش کرو، لیکن ان کو اپنی طرف منسوب مت کرو. نسب اپنے سے ثابت کرنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تمہیں ان کے آبا کا علم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے مددگار ہیں. موالی مولا کی جمع ہے، مولا کے بہت معنی آتے ہیں، مولا کے معنی محبوب کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تمہارے رفیق ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ وہ تمہارے دوست ہیں، یعنی تم بھائیوں کی طرح رکھو ان کو، دوستوں کی طرح رکھو، لیکن اپنا نسب ان سے ثابت مت کرو، اس کی اجازت نہیں. تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور جو کچھ تم سے بھول چوک ہو جائے اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. بھول چوک ہو جائے یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا، غلطی سے نام لکھوا دیا تو یہ بھول چوک ہو گئی، اب اس کو توبہ کرنی چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ مسئلے کا علم نہیں تھا، اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اگر غلطی سے یہ کام ہو جائے امید ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اسی میں ایک صورت یہ بھی لکھی ہے فقہا نے اور محدثین اور مفسرین نے کہ نسب ثابت کرنے کا ارادہ نہ ہو ویسے ہی آپ اس کو بیٹا کہہ دیں، بیٹے پانی پلا دو. کبھی کبھار ہم اپنے چھوٹے شاگرد کو کسی بچے بیٹے پانی پلا دو، تو یہ بیٹے پانی پلا دو یہ محبت میں کہا جاتا ہے، کوئی نسب ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو آپ کے خادم تھے ایک مرتبہ کہا کہ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. تو محبت میں اگر بیٹا کہہ دیا جائے وہ جائز ہے. اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے کچھ بچوں کو فرمایا بیٹو تم جلدی جانا اور دیکھو جمرہ عقبہ پر اس وقت تک رمی نہ کرنا، تو اس میں بھی لفظ آیا ہے میرے بیٹو، تو وہاں بھی آپ نے بیٹوں کا لفظ بولا لیکن وہ محبتن شفقتن. تو محبت اور شفقت کے طور پر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے اس کی اجازت ہے، لیکن نسب ثابت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم سے بھول چوک ہو جائے. ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن تمہارے دل جان بوجھ کر جو کام کریں اس پر گناہ ہے. جان بوجھ کر اگر تم بچے کا نسب اپنے سے ثابت کرو گے حالانکہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے اس کا گناہ ہوگا. ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن تمہارے دل عمدن جو کام کریں اس پر گناہ ہے. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر تم یہ احکام تسلیم کر لو مان لو تو جو بھول چوک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، وہ رحم کرنے والا ہے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کی اور منافقوں کی پیروی نہ کیجئے، بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، اور جو وحی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہیے، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ بہترین کارساز ہے اور وہ کافی ہے، اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور اللہ نے تمہاری وہ بیویاں جن کو تم ماں کی طرح مشابہ قرار دیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنائی، اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا. یہ سب تمہاری باتیں ہیں تمہارے اپنے منہ سے، اور اللہ تو حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تم ان بچوں کو ان کے والد کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہی اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے، اور اگر تمہیں ان کے آبا کا علم نہ ہو تو بہرحال تمہارے دین میں بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ تم نے بھول چوک کی ہے، لیکن جان بوجھ کر تمہارے دل جو کام کریں گے اس میں تم گناہگار ہوگے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو منٹ ہے، چلو دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے نکلنے کو یا آنے کو اور قرآن کی اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ قرآن سنانے اور سننے والوں دونوں کے لیے اس مجلس کو ذخیرہ آخرت بنا دیجئے۔ یا اللہ قرآن مجید کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو جو ہمارے احباب، متعلقین، رشتہ دار، دوست بیمار ہیں اور ہم میں جو بیمار ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے سب کو شفا عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال واسع عطا فرما۔ یا اللہ جو حضرات بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اور مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔